خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا الحمدللہ جاری ہے، اور باب ثالث ہم سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک فصل اس کی ہم سن چکے ہیں۔ دوسری فصل اس میں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو معراج کا جو معجزہ عطا کیا گیا، اور اس معراج کے دوران جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کرامات جو فضائل عطا کیے گئے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں، ویسے تو 3000 سے زیادہ معجزات علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن اس میں جو مشہور ترین معجزہ ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور یہ باقی رہنے والا معجزہ ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی جب تک یہ امت رہے گی یہ قرآن بھی باقی رہے گا، قرب قیامت میں جو ہے وہ یہ قرآن اٹھایا جائے گا۔ تو یہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات میں سب سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں شمار کیا گیا وہ معراج ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی گئی وہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی خصوصیات اس معراج میں وہ عطا کی گئیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر، آپ کے مقامات رفیہ پر دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا ایک واقعہ ہے، اور اس میں کئی باتیں ہیں، تو اس حوالے سے امام قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی فصلیں قائم کیں، اور اس میں معراج کا واقعہ بھی ذکر کیا، پھر معراج روحانی تھی جسمانی تھی اس کو بھی ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا اس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ اب یہ معراج جو ہے وہ دو اس کے حصے ہیں، ایک حصہ معراج کا ابتدائی حصہ ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، سورۃ الاسراء بھی جس کو کہا جاتا ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصى لے گئی، وہ مسجد اقصى کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ جو معراج ہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے، قطعی طور پر ثابت ہے، اور اس کا منکر ہے بھی کافر، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہے۔ تو یہاں معراج کے ابتدائی حصے کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو معراج کا دوسرا حصہ ہے یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جانا، تو اس کا تذکرہ سورہ والنجم کی 18 آیتوں میں کیا، پہلی آیت سے لے کر 18 آیتوں تک، والنجم اذا ہوا سے لے کر لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، پہلی آیت سے 18ویں آیت تک یہ معراج کا دوسرا حصہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے پہلے یہی دو آیتیں ذکر کی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک تفصیلی حدیث ذکر کی ہے کہ معراج کے حوالے سے تقریباً 40 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان سے واقعہ منقول ہے، اور ایک ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی کئی تابعین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، کسی نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، کسی نے مختصراً ذکر کیا ہے، کسی نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، کسی نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ تو الگ الگ چونکہ یہ واقعہ مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے، تو اس لیے اس واقعے میں جو سب سے بہتر روایت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لگی کہ جس کے اندر تفصیل موجود ہے، اور وہ ہے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اس میں بالکل تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے۔ تو اولاً قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث پاک کو ذکر کیا کہ جس کے ذریعے معراج کا واقعہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے جو معروف حدیث ہے وہ سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اسی کو یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولاً ذکر فرمائیں گے، پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اور روایتیں جن میں مختلف نکات بیان کیے گئے ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ ہم دونوں انشاءاللہ سنیں گے اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل فی تفضیلہ بما تضمنته کرامۃ الاسراء من المناجات والرؤیۃ وامامۃ الانبیاء والعروج به الى سدرۃ المنتہا وما رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یعنی یہ فصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو بیان کرنے میں ہے کہ جو معراج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنا۔ ومن خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قصۃ الاسراء ومن طوت علیہ من درجات الرفعۃ مما نبہ علیہ الکتاب العزیز وشرحته صحاح الاخبار قال اللہ تعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وقال تعالی والنجم اذا هوى الى قوله تعالی لقد رآ من ايات ربه الكبرى فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله تعالى عليه وسلم إذ هو نص القرآن وجاءت بتفسيره والشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيه أحاديث كثيرة منتشرة۔ يعني مسلمانوں کا معراج کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی نص سے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور اس معراج کی تفصیل اور اس میں جو مختلف عجائب، مختلف عجیب باتیں پیش آئیں اس کی شرح اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، اس واقعے کی تفصیل میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جو مختلف کتابوں کے اندر بکھری ہوئی ہیں۔ رأینا ان نقدم اکملها ونشیر الى زیادۃ من غیرہ یجب ذکرها، یعنی ہم ان میں سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ جامع ہیں، جس میں ساری باتیں موجود ہیں تقریباً، ان کو ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، اور اس روایت کے علاوہ اور مقامات پر جو تفسیر ہے ان کو بھی ہم یہاں پہ ذکر کریں گے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اب حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا القاضی الشہید ابو علی جن والفقیہ ابو بحر بسماعی علیہما والقاضی ابو عبداللہ التمیمی وغير واحد من شيوخنا قالوا حدثنا ابو العباس العذري قال حدثنا ابو العباس الرازي قال حدثنا ابو احمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يدع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ براق کو لایا گیا، اور یہ براق ایسا ایک چوپایا ہے، جانور ہے، کہ جو سفید رنگ کا تھا، جو گدھے سے کچھ جسامت میں بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا، اور یہ اپنا قدم، پہلا قدم وہاں رکھتا جہاں نظر کی انتہا ہوتی، جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اس کا پہلا قدم رہا کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرکبتہ، میں اس پر سوار ہوا، یہاں تک کہ اس پر سوار ہو کر میں بیت المقدس پہنچا، مسجد اقصی، اور میں نے اس کو اس ستون کے ساتھ باندھا، اس حلقے کے ساتھ اس کو باندھا کہ جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے. پھر میں مسجد میں داخل ہوا، یعنی مسجد اقصی میں، اور میں نے اس میں دو رکعتیں ادا کی. ثم خرجت فجاءنی جبریل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل اخترت الفطرۃ. یعنی نماز پڑھنے کے بعد میں باہر آیا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک برتن میں شراب لے کر آئے اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے، تو میں نے دودھ کو اختیار کیا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا. ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا. یعنی اس کے بعد ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا، تو آسمان کا دروازہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں جبریل ہوں. پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ بلا ہاں بلایا گیا ہے. تو دروازہ کھول دیا گیا. ہم تو سنتے ہیں کہ معراج میں دھومیں مچی ہوئی تھی، یا سوال ہو رہا ہے، زمین و آسمان میں دھومیں مچی ہوئی تھیں فرشتوں کے درمیان. تو مسئلہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آسمان اور جنت کے جو دروازے ہیں ان میں آر پار نظر آتا ہے، آسمان اور جنت کے دروازوں میں آر پار نظر آتا ہے. اور شارحین کہتے ہیں کہ تمام کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کو جانتے تھے. اپنے سردار کو تو جانیں گے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کے سردار کو بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے سارے کے سارے. تو پھر یہ سوال کرنا کیسا، اور یہ دروازے بند کیوں تھے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، دھومیں مچی ہوئی ہیں، تو دروازے بند کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب علامہ مناوی اور مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت دیے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ دروازہ جب کھلا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے یہ عام سا دروازہ ہے، جو آنا چاہے آ جائے، جو آنا چاہے آ جائے. یہ بھی سامنے والا دروازہ ہے، جو اٹھ کے آنا چاہتا ہے وہاں سے آ جاتا ہے. لیکن ایک دروازہ پیچھے کی طرف ہمارا ہے، اس میں سے ہر کوئی آ جا نہیں سکتا. کون آئے گا؟ خاص بندہ آئے گا. اگر اس کو بھی ایسے ہی رکھ دیا جائے تو پھر اس دروازے کی اہمیت نہیں رہے گی. وہ بند رکھا جاتا ہے جب کسی پرسنالٹی نے آنا ہے، کسی شخصیت نے آنا ہے، تو پھر اس کو کھولا جاتا ہے. دروازہ کھولنے کا مطلب ہے کہ کوئی شخصیت آ رہی ہے. تو آسمان کے دروازے اس لیے بند رکھے تھے کہ ایسے ہی کھلا نہیں رکھا گیا. آپ کی اہمیت ہے کہ یہ وہ دروازے ہیں کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں اوپر جانا ہے، دوسرا کوئی یہاں سے گیا نہیں. دوسری بات یہ کہ جب آر پار نظر آ رہا ہے، پتہ ہے، معلوم ہے، دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امین موجود ہیں، تو پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہی عشق و محبت والا جواب کہ ان کو معلوم تھا جبریل امین نے بتانا ہے، نام لینا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی ایک اور حدیث کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی لذت پاتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو ان کو تلذذ حاصل ہوتا ہے، مزہ آتا ہے. جیسے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا. تو جس کی جیسی محبت ہوتی ہے، جیسی نسبت ہوتی ہے، جیسا عشق و ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو لطف آتا ہے. اس کو یہی مزہ آئے گا کہ بس ہر وقت میرے محبوب کی باتیں کی جائیں، میرے محبوب کا نام لیا جاتا رہے، ان کا ذکر کیا جاتا رہے، تو فرشتوں کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے مزہ آتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنیں، ورنہ تو آر پار سب نظر آ رہا تھا، پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ غلغلے مچے ہوئے تھے، دھومیں تھیں، فرشتوں نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ ہمیں عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اجازت دی جائے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے میں کرتا ہوں۔ اور اس وجہ سے یہ دروازے بند رکھے گئے تاکہ آپ کی اہمیت کو اور اجاگر کیا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ان کے سامنے اور واضح ہو۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے، ففتح لنا، دروازہ کھولا گیا، فاذا انا بآدم فرحب بی ودعانی بخیر، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور دعائے خیر دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ثم عرج بنا الى السماء الثانیہ فاستفتح جبریل فقیل من انت، قال جبریل، قیل ومن معك، قال محمد، قیل وقد بعث الیہ، قال قد بعث الیہ، ففتح لنا فاذا انا بابن الخالۃ عیسى ابن مریم ویحیی ابن زکریہ صلی اللہ علیہما فرحب بی ودعوا لی بخیر، یعنی یہ پوچھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، دروازہ کھٹکھٹایا، جبریل امین سے پوچھا دوسرے آسمان والوں نے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، کہا جبریل، تو پھر پتا کیسے چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں؟ جب جبریل بولا تو دروازہ کھل جانا چاہیے نا، ان کو اندر سے پتا کیسے چلا کہ باہر دوسری ہستی بھی موجود ہے، باہر دوسری ہستی موجود ہے، ان کو پتا کیسے چلا؟ یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو محسوس ہوئی ہوگی، یا پہلے سے بتا دیا ہوگا کہ آ رہے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ورنہ ظاہر ہے کہ جب جبریل امین کہہ دیا انہوں نے کہ میں جبریل ہوں تو دروازہ ویسے ہی کھول دینا چاہیے۔ ومم معاکا، اس کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں اوپر نیچے نظر آتا تھا، تو دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہستی آپ کے ساتھ موجود ہے، اس لیے سوال کیا جس کو وہ پہلے سے جانتے تھے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو ذکر کر دی کہ ان کو اس سے لذت حاصل ہوتی تھی، ورنہ سوال کرنے کا کوئی محل یہاں پر نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب دوسرا آسمان کھول دیا گیا، اس کے دروازے کھول دیے گئے، تو میں دوسرے آسمان پر پہنچا اور وہاں پر دو خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے، ان دونوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ ثم عرج بنا الى السماء الثالثہ، اس کے بعد مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، فذکر مثل الاول، پہلا والا ہی معاملہ پیش آیا، سوال جواب ہوئے، ففتح لنا، اس کے بعد وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا، فاذا انا بیوسف علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، واذا هو قد اعطی شطر الحسن، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا، بہت حسین و جمیل تھے، فرحب بی ودعانی بخیر، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعائے خیر دی۔ ثم عرج بنا الى السماء الرابع وذكر مثله فاذا انا بادریس، پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا اور وہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، اور وہاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، فرحب بی ودعانی بخیر، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعائے خیر دی۔ قال اللہ تعالی ورفعناه مکانا علیا، حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، اور آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اب چوتھے آسمان پر موجود ہیں، قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے، وہاں یہ آیت ہے ورفعناه مکانا علیا، کہ ہم نے ان کو یعنی ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا۔ ثم عرج بنا الى السماء الخامسه فذكر مثله فاذا انا بهارون فرحب بي ودعاني بخير، پانچویں آسمان پر پہنچے اور اسی طرح سوال جواب ہوئے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی، یعنی خوش آمدید کہا۔ ثم عرج بنا الى السماء السادسه فذكر مثله فاذا انا بموسى فرحب بي ودعاني بخير، چھٹے آسمان پر پہنچے، اسی طرح معاملہ پیش آیا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ ثم عرج بنا الى السماء السابعہ فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ساتویں آسمان پر پہنچے, وہاں بھی معاملہ پیش آیا اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے. انہوں نے اپنی مبارک پیٹھ کو بیت المعمور سے یعنی فرشتوں کے کعبے کے ساتھ لگایا ہوا تھا, اور یہ بیت المعمور وہ ہے کہ جس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد لوٹ کر نہیں آتے. ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتہا, اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا. سدرہ بیری, یعنی بیری کا درخت, منتہا جہاں پر کسی چیز کی انتہا ہو جائے, انتہائی مقام. تو یہ بیری کا درخت اس کے پاس لے جایا گیا. اذا ورقها كآذان الفيلۃ واذا ثمرها كالقلال, یعنی اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان جیسے تھے, بڑے بڑے پتے. آگے آ رہا ہے کہ یہ اس کا ایک ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ پوری مخلوق کو اکیلا سایہ کر سکتا ہے, اتنا بڑا اس کا پتا ہے. آسمان کے جنت کے معاملات دنیا سے بالکل جدا ہیں. اور اس کے جو پھل تھا, یعنی بیری کا پھل, یہ مٹکے کی طرح بڑا بڑا تھا, تو اتنے بڑے بڑے وہ پھل تھے. قال فلما غشیہا من امر اللہ ما غشیہ تغیرت فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتہا من حسنها فاوحى الله الی ما اوحى. یعنی اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا تو سدرۃ المنتہا پر اللہ کے حکم میں سے وہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا, لہذا وہ بالکل متغیر ہوا ہوا تھا, تبدیل ہوا ہوا تھا. تو مخلوق میں کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. اب یہ کیوں حسن آیا ہوا تھا, اس میں تین طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ پروانہ جو ہوتا ہے, اس کی مثل پرندوں کا تذکرہ ہے کہ سونے کے یہ پروانے اڑ رہے تھے. ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ فرشتے وہاں پر تھے. ایک روایت ہے کہ وہاں پر نور اتنا زیادہ تھا, روشنی اتنی زیادہ, نور اتنا زیادہ تھا کہ جس نور کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. مفتی شریف الاقمدیتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہت القاری میں تینوں روایت کے اندر تطبیق یوں دی کہ فرشتے ہی تھے اصل میں فرشتے تھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اجازت طلب کی کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اجازت دی جائے. تو یہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوئے اور یہ پتنگوں کی مثل لگ رہے تھے, پروانے کی مثل لگ رہے تھے. اور چونکہ یہ فرشتے نورانی ہیں تو ان کے نور کی وجہ سے وہاں پر ایسا روشنی والا ماحول, ایسا رنگ و نور والا ماحول ہو گیا کہ جس کو بیان کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, کہ دنیا کے اندر مخلوق اس کے حسن کو بیان کر ہی نہیں سکتی. فاوحى الله الی ما اوحى, وہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وحی کی جو اس نے وحی کی. ففرض علی 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلہ, مجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی. فنزلت الی موسی, میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آیا, لوٹ کر جب آنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فقال ما فرض ربک علی امتک, آپ کے رب نے آپ کی امت کے اوپر کیا فرض کیا. قلت 50 صلاۃ, میں نے کہا کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں. قال ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فان امتک لا یطیقون ذلک فانی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور رب عز و جل سے اس حوالے سے کمی طلب کریں, تخفیف طلب کریں, کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی. میں بنی اسرائیل کو اس حوالے سے آزما چکا ہوں. قال فرجعت الی ربی, میں لوٹ کر اپنے رب کے پاس آیا. اور فقلت, میں نے عرض کی, یا ربی خفف عن امتی فحط عنی خمسا, کہ اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما, کمی فرما دے. اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں کم فرما دی. فرجعت الی موسی, میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کر آیا. فقلت, میں نے کہا کہ حتی انی خمسن, اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں, 50 سے 45 ہو گئی. قال ان امتک لا یتیقون ذلک فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کی اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں اور کمی کا سوال کریں۔ قال فلم ازل ارجع بین ربی تعالی وبین موسیٰ حتی قال یا محمد انہن خمس صلوات کل یوم ولیلۃ لکل صلاۃ عشر فتلک خمسون صلاۃ ومن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت له حسنۃ فإن عملھا کتبت له عشرۃ ومن ہم بسیئۃ لم یعملھا لم تکتب علیہ شیئا فإن عملھا کتبت سیئۃ واحدۃ قال فنزلت حتی انتہیت الی موسیٰ فأخبرته، یعنی میں بار بار موسیٰ علیہ السلام اور اپنے رب عز و جل کے پاس آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ نمازیں ہیں دن اور رات میں، ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز دس کے برابر ہے، یعنی دس کا ثواب ملے گا، تو یہ پچاس نمازیں ہوئیں، اور جو بھی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کر پاتا، پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے نیکی کرنی ہے، عمل نہیں کر پایا، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو ایک نیکی جس کا اس نے ارادہ کیا تھا وہ کر لے تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو کسی برائی کا ارادہ کرے تو اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی وہ برائی لکھی نہیں جاتی۔ اور فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ اس پر عمل کر لے یعنی وہ برائی کا ارتکاب کر لے تو اب اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور سارے معاملے کی خبر دی۔ فقالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الى ربک فاسألہ التخفیف، آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں، وہ پتا تھا کہ یہ پانچ بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت قد رجعت الى ربی حتی استحییت منہ، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اب بار بار جاتا رہا ہوں تو جانے میں تو مسئلہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جانا ہی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، لیکن اب کم کرواتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے کہ پچاس سے پانچ ہو گئی، اب اس سے کم کروائیں، اس میں حیا معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ جو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہ بالکل ترتیب کے ساتھ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف سفر کر کے گئے۔ آگے اور بھی روایتیں ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں، اس میں ایک روایت جو ہے وہ شریک بن ابی نمیر کی ہے، یہ بڑی معرکت الآرا حدیث پاک ہے حضرت شریک بن ابی نمیر کی، اور اس پر کافی قیل و قال کیا گیا ہے، گفتگو کی گئی ہے، جس کی تفصیل علامہ محمد بن یوسف شامی الصالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے فضل الخلائق یا خلاصۃ الاسراء والمعراج، اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات ذکر کیے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو شریک بن ابی نمیر کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ معراج پر جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا اور دل مبارک کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے، پھر اس کے بعد اسے اسی مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کو دوبارہ صحیح کر دیا گیا، یعنی ہاتھ لگایا تو زخم وغیرہ کوئی وہاں پر نشان موجود نہ رہا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ الگ ہے، یہ معراج سے ہٹ کر واقعہ ہے، حضرت انس کی روایت کے اندر یہ نہیں ہے، جو ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کے مطابق یہ واقعہ الگ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی سعد کے اندر تھے، وہاں پر بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا، اور معراج کے واقعے کے وقت یہ واقعہ اس روایت کے مطابق، حضرت انس کی روایت کے مطابق پیش نہیں آیا، لیکن اس کے جوابات علماء نے دیے کہ صحیح یہ ہے کہ معراج سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا۔ سینہ مبارکہ فقط ایک مرتبہ چاک نہیں ہوا بلکہ چار مرتبہ تحقیق کے مطابق چاک کیا گیا ہے، اس میں سے ایک مقام یہی تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں دیکھیں، قال القاضی رضی اللہ تعالی عنہ جود ثابت رحمہ اللہ تعالی هذا الحديث عن انس ما شاء ولم ياتي احد عنه باصوب من هذا وقد خلت فيه غيره عن انس تخليتا كثيرا لا سيما من روايه شريك بن ابي نمر فقد ذكر في اوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم وهذا انما كان وهو صبي وقبل الوحي وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل ان يوحى اليه وذكر قصه الاسراء ولا خلاف انها كانت بعد الوحي وقد قال غير واحد انها كانت قبل الهجره بسنه وقيل قبل هذا وقد روى ثابت عن انس من روايه حماد بن سلمة ايضا مجيء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ذئره وشقه قلبه تلك القصه مفرده من حديث الاسراء كما رواه الناس فجود في القصتين وفي ان الاسراء الى بيت المقدس والى سدره المنتهى كان قصه واحده وانه وصل الى بيت المقدس ثم عرج به من هناك فازاح كل اشكال اوهمه غيره۔ یہاں تک ایک تفصیلی اور علمی تحقیقی بحث سے آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، جس میں باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا تذکرہ موجود ہے کہ معراج کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقد روى يونس عن ابن شهاب عن انس قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج السقف بيتي فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بتست من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغها في صدره ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج بنا الى السماء۔ یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کو چیرا گیا، پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور میرے سینے کو شق کیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر آپ سونے کا ایک تست لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ تست یعنی پلیٹ کہہ لیں بڑی سی، ایمان اور حکمت کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کو میرے سینے کے اندر انڈیل دیا گیا، ڈال دیا گیا اور پھر سینے کو دوبارہ سی دیا گیا، بالکل ہاتھ لگایا تو جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ ثم اخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ فذکر القصۃ وروا قتادۃ الحدیث بمثله عن انس عن مالک بن سعسعۃ وفیہ تقدیم وتاخیر وزیادۃ ونقص وخلاف فی ترتیب الانبیاء فی السماوات وحدیث ثابت عن انس اتقن واجود وقد وقعت فی حدیث الاسراء زیادۃ نذکر منها نکتا مفیدۃ فی غرضنا منها فی حدیث ابن شہاب وفیہ قول كل نبی له مرحبا من نبی الصالح والاخ الصالح الا ادم وابراهيم فقال له والابن الصالح۔ یعنی اب یہ فرما رہے ہیں تمام بحث کرنے کے بعد کہ سب سے بہتر حدیث جو ہے وہ حضرت ثابت بنانی کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مختلف روایتوں کے اندر کچھ ایسے نقطے آئے ہیں کہ جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارا اصل مقصود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو فضائل بیان کرنا ہے وہ ان باتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ابھی جو ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تفصیل کے ساتھ سنی، اس میں اب زیادتیوں کو ذکر کریں گے کہ دیگر روایتوں کے اندر کیا کیا باتیں زائد آئی ہیں، مزید آئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ذکر کی کہ جیسے آسمانوں پر ہر نبی نے فرحب بی، مجھے مرحبا کہا، ودعا لی بالخیر، اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ دیگر روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ مرحبا کیسے کہا، اس میں الفاظ یہ ہیں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بھائی کو صالح نبی کو مرحبا۔ یعنی جب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ہر ایک نے کیا کہا، صالح نبی کو، صالح بھائی کو، نیک نبی کو، نیک بھائی کو مرحبا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ مرحبا ہو
اچھے بیٹے کو، نیک بیٹے کو، نبی صالح کو، صالح نبی کو، نیک نبی کو، سب نے بھائی کا اور انہوں نے بیٹا کہا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں، حدیث پاک میں بھی موجود ہے، تمام کے تمام بھائی ہیں۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ چونکہ نسب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنتے ہیں، اور یہ اس حوالے سے مشہور بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو ابو البشر ہیں، تمام کے تمام انسانوں کے والد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے والد ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا بیٹا کہا۔ ظاہر کے اعتبار سے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے ہی ہیں، دنیا میں جو تشریف لے کر آئے تو انہی کی اولاد میں سے تشریف لائے، تو ظاہر کے اعتبار سے ان کے بیٹے ہیں، لیکن حقیقتاً میں ان کی اصل ہیں، حقیقتاً ان کی اصل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ لوگ دنیا میں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا وجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذکر کی کہ ہر ایک جو ہے وہ اخو صالح کی طرح، اور یہ دونوں جو نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الصالح کہتے رہے، یعنی بیٹا کہتے رہے۔ تو وجہ یہ کہ حقیقتا نبی کریم دنیاوی اعتبار سے ان کے کیا ہیں، بیٹے بنتے ہیں، تو اس لیے ان کو انہوں نے بیٹا کہا، باقی تمام نے بھائی کہا۔ آگے فرماتے ہیں، وفیہ من طریق ابن عباس ثم عرج بی حتى ظهرت بمستوى اسمع فيه صریف الاقلام، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر مجھے لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں مستوا کے مقام پر پہنچا۔ مستوا یہ ہموار، بالکل پلین زمین کو بولتے ہیں، میدان کو بولتے ہیں۔ تو وہاں میں پہنچا اور وہاں میں نے قلم چلنے کی آواز کو سنا، یعنی تقدیریں جو لکھی جاتی ہیں، قلم جو ہے اس کے چلنے کی میں نے آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں، وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے، ثم من طلق بی حتى اتیت سدرۃ المنتہا فغشیہ الوان لا ادری ما ہیا قال ثم ادخلت الجنہ، کہ مجھے اس کے بعد اوپر اور لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچا، اور اس سدرۃ المنتہا کو ایسے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا کہ میں خود سے نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ وفی حدیث مالک ابن سعسعہ، فلما جاوزته یعنی موسیٰ بکا فنودی ما یبکیک قال ربی ھذا غلام بعثته بعدی يدخل من امته الجنة اکثر مما يدخل من امتی۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، تو ندا دی گئی کہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا، تو کہا کہ یہ نوجوان ہیں کہ جن کو آپ نے، جس کو تو نے میرے بعد بھیجا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی، اے میرے رب، یہ نوجوان ہے کہ جس کو تو نے میرے بعد بھیجا، اور اس کی امت میں سے جنت کے اندر جو افراد داخل ہوں گے وہ میری امت سے زیادہ ہوں گے، یعنی میرے امتیوں سے زیادہ اس کے امتی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کی وجہ یہی تھی، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں۔ نبوت کا نام ہی شفقت و مہربانی ہے، نبوت ہوتی ہی مخلوق کے اوپر شفقت و مہربانی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تو اس بات کی بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کی امتیں جنت میں داخل ہوں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں سے بھی بکثرت افراد جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو ان پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو جو آپ کے امتی ہیں، جو آپ کے مذہب پر تھے، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، جو مومن تھے ان میں سے، ایمان والے تھے، ان کی بھی بڑی تعداد ہوگی۔ اور روایتوں کے اندر ہے کہ ابتدا میں جب محشر کا میدان ہوگا تو بعض امتیں آئیں گی جن کے ساتھ کوئی، کسی کے ساتھ ایک ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ 80 ہوں گے تو کسی کے ساتھ کچھ ہوں گے، پھر ایک امت آئے گی کہ جو بہت بڑی تعداد میں ہوگی۔ تو گمان ہوگا کہ شاید یہ امت محمدیہ ہے، لیکن پتہ چلے گا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ لیکن اس کے بعد جب امت محمدیہ آئے گی تو وہ تو تمام کی تمام جو اطراف ہوں گے اس کو بھر کے رکھ دے گی۔ تو امت محمدیہ کی تعداد جو ہے وہ روایتوں کے مطابق، حدیثوں کے مطابق 120 صفحے ہوں گی جنتوں کی، اس میں سے 80 جو ہے وہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی ہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ حسد ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقامات رفیہ سے کیسے حسد ہو سکتا ہے، ان کو تو معلوم ہے، وہ تو تمنا تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر جس شفقت نے، جس چیز نے رلایا، وہ شفقت و مہربانی تھی کہ کاش میری امت بھی اتنی زیادہ جنت کے اندر داخل ہوتی، وہ بھی ایمان لے آتے تو جنت کے اندر داخل ہو جاتے۔ جیسے روایتوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے جب امت محمدیہ کے فضائل دیکھے تو ہر فضیلت پر اللہ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ یہ میری امت بنا دے، یہ میری امت بنا دے، یعنی میری امت کو یہ چیزیں عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر فضیلت پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو احمد علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے ہے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام روئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس رحم کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے کہ میرے امتی ان کے مقابلے میں کم جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے روئے، ورنہ اور کوئی وجہ یہاں پر نہیں تھی۔ وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقد رأیتونی فی جماعت من الانبیاء فحانت الصلاۃ فاممتهم فقال قائل یا محمد هذا مالک خازن النار فسلم علیہ فلتفت فبدأنی بالسلام۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس یا بیت المقدس میں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے اندر موجود ہوں، اور نماز کا وقت آ گیا تو میں نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی۔ پھر اس کے بعد کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھے سلام کیا، مالک یعنی خازن نار نے، جہنم کے داروغہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ وفی حدیث ابی ہریرہ ثم سار حتی اتا بیت المقدس فنزل فربط فرسہ الی صخرۃ فصلى مع الملائکۃ فلما قضیت الصلاۃ قالوا یا جبریل من هذا معك قال هذا محمد رسول اللہ خاتم النبیین قالوا وقد ارسل الیہ قال نعم قالوا حیاه اللہ من اخ وخلیفۃ فنعم الاخ ونعم الخلیفۃ ثم لقوا ارواح الانبیاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے چلے یہاں تک کہ بیت المقدس پر پہنچے، وہاں آپ براق سے نیچے تشریف لائے اور اپنے اس جانور کو، براق کو، آپ نے چٹان کے ساتھ باندھا اور ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ ایک روایت آ رہی ہے آگے کہ ملائکہ کو اوپر آپ نے آسمان پر نماز پڑھائی، جس میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب نماز پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا اے جبریل، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد، جو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے تمام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آباد رکھے، بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے اچھے خلیفہ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی، ان میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی اور ہر ایک نے ان میں سے گفتگو کی، اور وہ جو گفتگو کرنے والے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا۔ یہ دلائل النبوہ کی روایت ہے، امام بیحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی تو امامت کروانے کے بعد ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر جو انعامات ان کے اوپر ہوئے تھے، جو انعام اللہ نے کیے تھے، ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور پھر اپنا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نار سے، یعنی جو آپ کے اوپر آگ جلائی گئی تھی اس سے مجھے نجات دی، آگ کو مجھ پر سلامتی والا ٹھنڈا کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام کیا، مجھے اپنا رازدار بنایا، میرے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اپنی بعض فضیلتیں حمد و ثنا کے ساتھ بیان کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے کچھ فضائل جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے وہ بیان کیے، سلیمان علیہ السلام نے بیان کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے، جو جو فضیلتیں ان کو ملی تھی اس میں سے کچھ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، چنانچہ آپ نے یوں کہا، فقال وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اثنا علی ربہ عز وجل، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب عز وجل کی حمد و ثنا کی، فقال، اور یوں ارشاد فرمایا، کلکم اثنا علی ربی، تم تمام نے اللہ کی حمد و ثنا کی، وانا اثنی علی ربی، اب میں بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ یعنی آپ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے تو اس میں اللہ کی حمد کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی، وہی مالک و خالق ہے کہ جو یہ عطا فرمانے والا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنے فضائل جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اس کو بیان کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے۔ چنانچہ آپ یوں عرض کرتے ہیں، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور تمام لوگوں کے لیے مجھے بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا بنایا، وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء، اللہ نے مجھ پر وہ قرآن جو فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے، وہ نازل کیا اور اس میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، وجعل امتی خیر امتی وجعل امتی امتا وسطا، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا، ان کو درمیانی امت بنایا، وجعل امتی ہم الاولون وہم الاخرون، اور میری امت ہی سب سے پہلی ہے، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے انہی کا حساب و کتاب کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہم الاخرون، اور یہی سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئی ہے، وشرح لی صدری، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، ووضع عنی وزری، اور مجھ پر جو بوجھ تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دور کیا، ورفع لی ذکری، اللہ نے میرے لیے میرے ذکر کو بلند کیا، وجعلنی فاتحا وخاتمہ، اللہ نے مجھے فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا، فقال ابراہیم بہذا فضلکم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام پر فضیلت لے گئے۔ آگے مزید کچھ باتیں اور ذکر کی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے، ثم ذکر انہ عرج بہ الی السماء الدنیا ومن سماء الی سماء نحو ما تقدم وفی حدیث ابن مسعود وانتہی بی الی سدرۃ المنتہی وہی فی السماء السادسہ الیہا ینتہی من یعرج بہ من الارض فَيُقْبَدُ مِنْهَا وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي مَا يَهْبِتُ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَدُ مِنْهَا قَالَ تَعَالَى إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر یہ ہے کہ مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا اور یہ سدرۃ المنتہی چھٹے آسمان پر ہے۔ اس میں دو قول ہیں، جیسے پیچھے آیا وہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان پر ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر ہے، تو علماء نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ صحیح تو یہ ہے کہ ساتویں آسمان پر ہے، لیکن اس میں مطابقت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑیں ممکن ہیں کہ وہ چھٹے آسمان پر ہوں، چھٹے آسمان پر جڑیں ہوں اور اس کی انتہا جو ہے وہ ساتویں آسمان سے اوپر جا رہی ہوں۔ آگے مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ کتنا بلند و بالا ہے، اور یہی مقام ہے کہ جہاں پر تمام لوگوں کے اعمال جو پہنچتے ہیں یہاں جا کر انتہا ہو جاتی ہے، مخلوق کی یہاں پر انتہا ہے اور یہیں سے احکام جو ہے وہ نیچے کی طرف آتے ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی انتہا تک پہنچتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جاتے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سدرۃ المنتہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہاں جو نور چھا رہا تھا، پیچھے جو روایت آئی اس میں الفاظ کہتے ہیں الوان، رنگ تھے مختلف قسم کے، یہ کہتے ہیں کہ فراش من ذہب، سونے کے پتنگے تھے، پروانے تھے۔ ہاں، تو میں نے اس کی تفصیل آپ کو بیان کر دی کہ پتنگوں سے مراد، پروانوں سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی روایت ابی ہریرہ من طریق ربیع بن انس فقیل لی ہا ھذہ سدرۃ المنتہی ینتہی الیہا کل احد من امتک خلا علی سبیلک، کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے اور یہیں تک آپ کی امت میں سے جو آپ کے طریقے کار پر چلتے ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں پہنچتا۔ وہی سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یخرج من اصلہا انہار، اس کی جڑ میں سے نہریں بہ رہی تھیں، من ماء غیر آسن، بالکل ستھرے پانی کی، کوئی اس میں خرابی نہیں تھی، کوئی بدبو نہیں تھی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اسی درخت کی جڑ میں سے دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں کہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اسی درخت کی جڑ میں سے پینے والوں کے لیے لذیذ شراب کی نہریں بھی بہ رہی تھیں۔ وانہار من عسل مصفی، اور اسی درخت کی جڑ میں سے خالص صاف ستھرے شہد کی نہریں بھی بہ رہی تھیں۔ وہی شجرۃ یسیر الراکب فی ظلہا سبعین عاما، یہ وہ درخت ہے کہ جو سوار ہے اس کے سائے میں 70 سال تک چلتا رہے، اتنا بڑا اس کا سایہ ہے۔ وان ورقۃ منہا مذلۃ الخلق، کہ اس کا جو ایک ورق ہے، ایک پتا ہے، وہ تمام مخلوق پر سایہ کرنے والا ہے۔ فغشیہا نور، اس کو نور نے ڈھاپا ہوا تھا۔ وغشیت ہل ملائکہ، یہ نور کیسے تھا؟ ملائکہ کے ذریعے تھا۔ اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیچھے بیان کر دی ہے۔ قال فہو قولہ اذ یخش السدرہ ما یخشا، آگے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہے، وہ کیا گفتگو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے۔ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ کچھ مختصر کر دوں، لیکن چونکہ بات ہی ایسی ہے، قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں اور بات بھی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، تو تفصیل ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس میں بھی برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل